سنیچر 28 اکتوبر کے سربین کے ساتھ غزن پر حیدر کا سلام۔ اسپین کے صوبے کیٹلونیا کی طرف سے اعلان آزادی کے بعد مرکزی حکومت نے صوبے کی خود مختاری ختم کر دی، کیا دونوں میں ٹکراؤ ہی ایک راستہ رہ گیا ہے؟
جو آخری حل ہے وہ مفاہمت ہی ہوگا۔ وفاقی حکومت کوئی بھی اچھا جو پیکج ہے وہ تجویز کر سکتی ہے کیٹلان جو ہے کمپرسول کے لیے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ اسپین کی حکومت نے کیٹالونیا کی پارلیمنٹ کی جانب سے آزادی کے اعلان کے ایک روز بعد خطے کا کنٹرول براہ راست اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ اسپین کے نائب وزیر اعظم کیٹالونیا کے صدر اور اس کے نائب کے کردار کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ میڈرڈ حکام نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے 21 دسمبر کو علاقائی انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈرڈ میں اسپین کے اتحاد کے حق میں اس وقت ایک ریلی بھی نکالی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کیٹالونیا کے رہنما مسٹر کارلس پوچڈیمون نے اسپین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قبضے کے لیے جمہوری اختلاف کا طریقہ اختیار کرے۔ ایک نامعلوم جگہ سے ٹیلی ویژن پر خطاب میں انہوں نے کیٹالونیا کو ایک آزاد ملک بنانے کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کا عہد کیا۔ ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ کیٹالونیا میں بننے والی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کے نائب ترجمان فرحان حق نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری جنرل نے تمام متعلقہ افراد پر زور دیا ہے کہ وہ اسپین کے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ سیکرٹری جنرل اسپین کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق کے الفاظ۔ امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا ہے کہ ان کا ملک شمالی کوریا کو کبھی بھی جوہری ملک تسلیم نہیں کرے گا۔ جنوبی کوریا کے حکام سے دارالحکومت سیول میں مذاکرات کے بعد بات کرتے ہوئے جنرل میٹس نے کہا کہ شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام سے اس کی سیکیورٹی مضبوط نہیں ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس حق کو پہچاننا چاہیے کہ یہ ایک حکومت ہے، کم کی حکومت، جو امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے اور جو یقینی طور پر جمہوری کوریا کے لوگوں کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہماری مشترکہ کوشش ہے کہ اس طرح کے خطرے کو روکا جائے اور فوجی حل کی طرف جایا جائے۔ مختلف قسم کے فوجی آپشنز جو اس خطرے کو حقیقی طور پر ممکنہ حد تک کم کر دیں گے، اور ہاں، ہمارے پاس وہ آپشنز موجود ہیں۔ یہ تھے امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس کے الفاظ۔ افغانستان کے صوبہ کنر کے ڈپٹی گورنر محمد نبی احمدی کو پشاور کے ڈبگری گارڈن کے علاقے سے نامعلوم افراد نے گرفتار کر لیا، اغوا کر لیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
افغان کونسل خانے کے حکام نے بتایا کہ صوبہ کنر کے ڈپٹی گورنر محمد نبی احمدی پشاور میں علاج کی غرض سے آئے تھے۔ افغان کونسل جنرل معین مرستیال نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں اغوا کی اطلاع محمد نبی احمدی کے رشتہ داروں نے دی ہے، جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد میں دفتر خارجہ کو بتا دیا ہے۔ اس بارے میں پشاور کے شرقی تھانے کے پولیس کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں، تاہم ان کے پاس کوئی باقاعدہ رپورٹ درج نہیں ہوئی۔ محمد نبی احمدی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ان کی عمر 50 برس کے لگ بھگ ہے اور وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں۔
عراقی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے جنگجو طیاروں نے ملک میں شدت پسند دولت اسلامیہ کے آخری بڑے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے شام کی سرحد کے قریب راوا اور القائم کے اضلاع میں 8 فضائی حملے کیے۔ سعودی عرب اور روس کی جانب سے خام تیل کی پیداوار میں کمی کی حمایت کے بعد عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت $60 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ یہ گزشتہ 2 برس کے دوران خام تیل کی بلند ترین قیمت ہے۔ تفصیل کے ساتھ صبا ناز۔
ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ سن 2018 میں تیل کی اوسطن قیمت $56 فی بیرل تک رہنے کا امکان ہے، جو گزشتہ سال $53 فی بیرل تھی۔ واضح رہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کا اثر پاکستان پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان کا انحصار درآمدی خام تیل پر ہے۔ مالی سال 2017 میں پاکستان نے تقریباً $7.70 کروڑ مالیت کی پیٹرولیم مصنوعات درآمد کیں، جو کہ پاکستان کی کل درآمدات کا تقریباً 15% تھا۔
افغانستان میں امریکی قیادت والے نیٹو مشن کا کہنا ہے کہ صوبہ لوگر میں اس کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ عملے میں شامل ایک امریکی اہلکار ہلاک، جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں۔ نیٹو مشن کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر کا گرنا دشمن کی کارروائی کا نتیجہ نہیں ہے۔ میانمار کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملکی پارلیمنٹ کے قریب مبینہ طور پر ڈرون اڑانے کے الزام میں 2 غیر ملکی صحافیوں کو زیر حراست لیا ہے۔ میانمار کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ان کے پاس دارالحکومت نیپی ڈو میں پارلیمنٹ کی عمارت کی تصاویر اتارنے کی اجازت نہیں تھی۔ ملائیشیا اور سنگاپور سے تعلق رکھنے والے یہ صحافی ترکی کے چینل ٹی آر ٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور نیپال میں آج صبح مسافروں سے بھری ایک بس کے دارالحکومت کھٹمنڈو کے مغرب میں واقع دریائے ترشولی میں گرنے کی وجہ سے کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رپورٹس ہیں کہ کئی دیگر افراد پانی کے نیچے گاڑی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں 8 برس قبل دہشت گردی کا نشانہ بننے والی سری لنکا کی کرکٹ ٹیم اس واقعے کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری T20 سیریز کا آخری میچ اتوار کے روز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس خبر کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ اسپین کی حکومت نے کیٹلونیا کی پارلیمنٹ کی جانب سے آزادی کے اعلان کے ایک روز بعد سے ہی وہاں براہ راست حکمرانی کا نفاذ شروع کر دیا ہے۔ اسپین کے نائب وزیر اعظم کیٹلونیا کے صدر اور ان کے نائب کے کردار کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ مرکزی حکومت کے اس اقدام پر کیٹلونیا کی جانب سے احتجاج، جبکہ مڈرڈ میں اسپین کے اتحاد کے حق میں ریلی نکالی جا رہی ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
میڈرڈ حکام کی جانب سے کیٹلونیا کے پارلیمان کو تحلیل کر کے 21 دسمبر کو علاقائی انتخابات کے اعلان کے بعد کیٹلونیا کے پولیس چیف کو بھی ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس اقدام کے بعد کیٹلونیا کی علاقائی پولیس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ انہیں غیر جانبدار طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنی ہوں گی۔ حکومت کے اس اقدام کے رد عمل میں آزادی پسندوں کی ایک بڑی تعداد بارسلونا میں سرکاری دفاتر کے سامنے احتجاجاً جمع ہے۔ وہ آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں اور کیٹلونیا کا جھنڈا بھی لہرا رہے ہیں۔ بارسلونا کے عوام میڈرڈ حکومت سے ناانصافی کی شکایت کر رہے ہیں۔
میں آزادی کے حق میں ہوں، وہ اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ ہم انہیں اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ ہمیں مزید کچل دیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں چھوڑا تھا۔ میں روخوائے کو وزیر اعظم نہیں مانتی کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ہمارا خیال نہیں کیا۔
جبکہ میڈرڈ کے عوام کیٹلونیا کے لوگوں کو قصور وار گردان رہے ہیں۔
وہ قوانین کی تمام حدیں پار کر چکے ہیں اور اب ریاست انہیں ان کے مقام تک پہنچا دے گی۔ اسپین کی جانب سے درحقیقت یہ سب کچھ معمول پر لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
اسپین کے وزیر اعظم ماریانو روخائے نے کہا کہ حالات کو معمول پر لانے کے لیے غیر معمولی طور پر براہ راست حکومت نافذ کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کیٹلونیا کے لوگوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قانون سے بالا تر ہو کر اپنے مطابق فیصلہ کرے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹیلی ویژن خطاب کے دوران قوم سے پر امن رہنے کی اپیل کی ہے۔
Son estas horas de ánimos exaltados en las que importa mucho۔
اس وقت سخت جذبات کے رد عمل میں ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ ہمیں اپنے ریاستی وسائل پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پر امن طریقے سے ان خطرات سے نمٹنا ہوگا جو ہمارے معاشرے پر اپنا تسلط جما رہے ہیں۔
ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ کیٹلونیا میں بننے والی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق کہتے ہیں،
سیکرٹری جنرل نے تمام متعلقہ افراد پر زور دیا ہے کہ وہ اسپین کے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ سیکرٹری جنرل اسپین کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
اس سے قبل کیٹلونیا کی علاقائی پارلیمان نے اسمبلی میں رائے شماری کے بعد اسپین سے آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ کیٹلونیا کی ایک علاقائی میئر ایزابیل کہتی ہیں کہ میڈرڈ حکام نے کیٹلونیا کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔
ہم اس پر 10-15 سال سے کام کر رہے تھے۔ میں ہمیشہ سے آزادی پسند تھی۔ ہر سال مزید لوگ اس دائرے میں آتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسے کیٹلونیا میں نہیں رہا جا سکتا جہاں آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ سے یہ محسوس کیا کہ اسپین کیٹلونیا کو برابر نہیں سمجھتا۔
کیٹلونیا کا بحران اس ماہ کے اوائل میں اس وقت عروج پر پہنچ گیا تھا جب علاقائی حکومت نے آزادی کے حق میں ریفرنڈم کا انعقاد کیا۔ کیٹلونیا کی حکومت کے مطابق ریفرنڈم میں 90% رائے دہندگان نے آزادی کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، لیکن اسپین کی مرکزی عدالت نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔
تفصیل آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے، اور اس موضوع کی مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بارسلونا میں موجود صحافی شاہد جعفری سے بات کی، اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ اس وقت بارسلونا میں کیا ماحول ہے اور کس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔
جو صورتحال ہے اور جو ماحول ہے وہ قابل دید ہے۔ جو آزادی کے متوالے ہیں ان کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بلا شبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ لوگ فیملیز کے ساتھ گھروں سے باہر نکلے ہیں، رات گئے تک وہ جشن مناتے رہے، محلے دار ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ تین نسلیں آزادی کی اس جدوجہد میں شامل تھیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تین نسلوں کا جو خواب تھا اسے شاید تعبیر مل گئی ہے۔ بلا شبہ بھی آزادی کی جو تصویر ہے وہ بڑی دھندلی ہے، مگر کتلان کمپریس جو ہے وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اعلان آزادی کے بعد کیا کارلوس رخمون اور آزادی کے دوسرے علمبردار آر یا پار کی صورتحال سے دوچار نہیں ہو گئے، یا ابھی بھی مفاہمت کا کوئی راستہ موجود ہے؟
بلا شبہ صورتحال تو بڑی مشکل ہے، نہ صرف جو قتلان صدر ہیں پوج دے مونت ان کے لیے، بلکہ وفاقی حکومت کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو آئینی عدالت ہے وہاں مقدمات تیار بھی کر لیے گئے ہیں، جس نے 25 سے 30 سال کی جو سزا ہے وہ تجویز کی گئی ہے، مگر پیچیدگیاں بہت ساری ہیں۔ صرف قتلان صدر کو سزا ہوگی یا ان 70 اراکین کو بھی جنہوں نے ووٹ ڈالے؟ اور پھر جو ووٹنگ ہے وہ بھی خفیہ رائے شماری سے ہوئی ہے، کوئی بھی انکار کر سکتا ہے کہ میں نے ہاں میں ووٹ نہیں ڈالا تھا۔ اسی طرح اس سے پہلے اگر گرفتاریوں کی صورت بنتی ہے تو جیسے جوردی سانچیز اور جوردی کوشرات دو لوگوں کو گرفتار کیا اور اس کے بعد 4.5 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے، اگر گرفتاریوں کی صورتحال بنتی ہے تو پھر صورتحال مزید کشیدہ ہو جائے گی اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ نکلیں گے۔ بہرحال مفاہمت کا راستہ موجود ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو آخری حل ہے وہ مفاہمت ہی ہوگا۔ وفاقی حکومت کوئی بھی اچھا جو پیکج ہے وہ تجویز کر سکتی ہے قتلان جو ہے کمپرس ان کے لیے۔
مرکزی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ جلدی انتخابات کروائے گی، ان انتخابات کا کیا متوقع نتیجہ ہو سکتا ہے؟
بڑی مسترد رائے ہے جو ہر طرف ہے۔ جب بھی الیکشن ہوں گے جو قتلان قوم پرست ہیں قتلونیا میں انہی کی اکثریت ہوگی، اور جس وقت جو صورتحال ہے اس کے بعد ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ مگر یہ بھی جو ہے لوگ رائے مبصرین جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ 21 دسمبر کو شاید انتخابات کرانا ممکن نہ ہو۔ ابھی پیچیدگیاں چونکہ بہت ساری موجود ہیں، لہٰذا وفاقی حکومت مزید ٹائم مانگے اور وہ انتخابات کی تاریخ کو 3 ماہ آگے لے کے چلی جائے۔
عوام کی سطح پر خلیج کیا اثرات پیدا کر رہی ہے؟ عوام اسے جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہی ہے؟ ایک آپ کا پرو بھی ہیں اگینسٹ بھی ہیں۔
دیکھیں، جہاں تک قتلان قوم پرستوں کا تعلق ہے وہ تو 100% آزادی لینا ہی چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی دوسرا نظریہ ہے ہی نہیں، وہ کسی اور بات کو کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اچھا، جب ان کے جذبے ہیں، جب ان پہ بات کی جائے یا ان کو دیکھا جائے تو پھر یقیناً یہ لگتا ہے کہ اگر آج نہیں تو کبھی نہ کبھی یہ جو قوم ہے یہ آزادی ضرور حاصل کر لے گی۔ مگر دوسری طرف جو اسپینش لوگ ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم مل کے رہ رہے ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جو قتلان جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ اتنا پرامن پروٹیسٹ ہے۔ اب 22 باسکو میں بھی تحریک تھی آزادی کی، وہاں پہ چونکہ وہ تحریک جو تھی وہ زیادہ ہو گئی، اشتعال اس پہ آ گیا تو وہ تحریک جو دم توڑ گئی، مگر وہ لوگ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اتنا پرامن احتجاج اور اتنی پرامن جو تحریک ہے وہ کہیں نہیں ہوتی۔ البتہ خلیج تو بڑھ رہا ہے۔
اچھا، آپ نے کہا کہ مفاہمت کا راستہ جو ہے موجود ہے، تو اس کا روڈ میپ جو ہے وہ کیا ہوگا؟
دیکھیں، اس وقت بھی جو سوشلسٹ پارٹی ہے اس کے کچھ ممبران نے رابطہ بھی کیا، پوج دے مونت کے ساتھ بھی ان کا رابطہ رہا، وہاں بھی ان کی میٹنگز ہوئی جو کہ خفیہ تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے رخوئی جو وزیر اعظم ہے ان سے بھی ملاقات کی۔ اب صورتحال یہ کہ بڑا سخت رویہ رہا، خاص طور پہ وزیر اعظم رخوئی کی جانب سے۔ آخری وقت اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ الیکشن کا اعلان جی کرتے ہیں تو بھی میں جو آرٹیکل 155 ہے اس کا اطلاق ضرور کروں گا، جس کے بعد انہوں نے مجبوری کے حالت میں یا بہت سارے کام, میں تو اس تحریک میں کہتا ہوں کہ بہت سارے کام غیر متوقع طور پہ ہوئے ہیں, انہیں میں سے جو آزادی کا اعلان ہے یہ بھی غیر متوقع طور پہ انہیں کرنا پڑ گیا ہے, اس کی توقع نہیں تھی. اس طرح ریفرنڈم میں ہنگامے ہوئے, شور مچا, پولیس نے جو ہے وہ وائلنس کیا, اس کے بعد اس تحریک کو مزید جو ہے وہ جان ملی. تو اب جب سوشلسٹ پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے اسپین میں اس اگلے الیکشن کے بعد, تو یہ بڑا قوی امکان ہے کہ ان کے رویے میں بڑی لچک ہوتی ہے اور ان کا رویہ جو ہے وہ قتلان قوم پرستوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. بہت سے جو قتلان ہیں وہ بھی آزادی کے حق میں نہیں ہیں, ان میں بھی ایک خاص گروپ ہے جو آزادی پسند ہے, لہٰذا ان کو قائل کرنا میں نہیں سمجھتا کہ بالکل ناممکن ہے, اور اس کی صورت نکلتی دکھائی دیتی ہے, ذرا دور ہے مگر ہے.
یہ تھے بارسلونا میں موجود صحافی شاہ جعفری. اور اس موضوع پر بی بی سی کے سوشل میڈیا صفحات پر کیا بحث جاری ہے اور کیا رائے آ رہی ہیں, تفصیل بتا رہے ہیں حسین اسکری.
نیویارک سے لوزی اہنس لکھتی ہیں, ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو اپنے ساتھ زبردستی نہیں رکھ سکتے, نہ ہی آپ مار پیٹ کر کے اور ڈرا دھمکا کر اس کو اتحاد کا نام دے سکتے ہیں. اسپین سے ہیو جارویس کہتے ہیں, یورپی یونین جاگ جاؤ, یہی وقت ہے. ایک ایسا آئین جو لوگوں کو حق کے خود ارادیت سے روکتا ہے وہ آمریت کہلاتا ہے. بارسلونا سے خوان لوپیز لکھتے ہیں, اسپین کیٹالونیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, ہم اب ان کے لیے ایک الگ ملک ہیں اور ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, کہانی ختم. لیسٹر سے ڈاکٹر چیپمن لکھتے ہیں, برطانیہ یورپی یونین چھوڑ سکتا ہے لیکن کیٹالونیا اسپین نہیں, یہ تو کھلا تضاد ہے. حق خود ارادیت انسانوں کا بنیادی حق ہے. ویانا سے نیداد میمچ لکھتے ہیں, کیٹالونیا اور اسپین کی جب بھی بات آتی ہے تو آپ کے دعوے, حکم نامے اور فیصلے سنائی دیتے ہیں, جو لفظ سنائی نہیں دیتا وہ ہے مذاکرات. فن لینڈ کے رکن پارلیمنٹ میکو کاکنا لکھتے ہیں, میں ریپبلک آف کیٹالونیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اگلے ہفتے میں فن لینڈ کی پارلیمنٹ میں کیٹالونیا کو تسلیم کرنے کی قرارداد پیش کروں گا.
کیٹالن میں آزادی کی تحریک کے حوالے سے سوشل میڈیا پر رد عمل کی تفصیل آپ حسین عسکری سے سن رہے تھے. اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نے نیویارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں بڑا واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کی خواہش مند ہیں. نیویارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ مستقبل میں خود کو وزیر اعظم کے عہدے پر دیکھتی ہیں, تو انہوں نے جواباً کہا کہ میرے ارد گرد لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے ایک کردار ادا کرنا ہے. مریم نواز کے اس انٹرویو کا تجزیہ کرنے کے لیے میں نے صحافی سہیل وڑائد سے بات کی, اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ مریم نواز صاحبہ نے نیویارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں بڑا واضح اشارہ دیا ہے, ان کی خواہش حقیقت سے کتنی دور کہی جا سکتی ہے؟
میرا خیال ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے تو ہر وہ شخص اہل ہے جو کہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے ان کی اہلیت ہے کہ وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو سکتی ہیں, اور ابھی ان کی والدہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے رکن اسمبلی منتخب ہوئی ہیں, ان کے والد ہیں, ان کے چچا ہیں, لیکن شاید وہ اس اعلان سے ہچکچا رہی ہیں, کیونکہ اس وقت جو اس کے لیے موسٹ ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہیں وہ بہرحال ان کے چچا شہباز شریف ہیں. ہاں, اگر کوئی اختلاف رائے ہوا اور ایک لمبی تحریک چلی جس میں کلثوم صاحبہ کا اور مریم صاحبہ کا موقف جیتا اور پھر الیکشن ہوئے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ مریم صاحبہ کا چانس ہو, لیکن اگر یہ سیٹ اپ اسی طرح برقرار رہے تو اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ اگر نون کو چانس ملا تو وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے.
میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مستقل اپنی صورتحال کو جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشمکش سے تعبیر کر رہے ہیں. اب مریم نواز کے ان ارادوں سے, جس کو وہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں, وہ تو مزید چراغپا ہو جائیں گے.
دیکھیں, پاکستان کے اندر یا تیسری دنیا کے اندر جو سیاست ہوتی ہے اس میں آپ کو اپنے ساری چیزیں اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ آپ کے گھوڑے جو ہیں وہ کس حد تک بھاگ سکتے ہیں اور مخالف کے گھوڑے کس حد تک بھاگ سکتے ہیں. تو اب نواز شریف کے خلاف تو جو فائنل فیصلہ تھا وہ ہو چکا, اب ان کے پاس قانونی راستہ تو رہ نہیں گیا جنگ کے لیے. اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سیاسی جنگ لڑ کے اپنا جو دوبارہ ان کے نام پر جو پتا لگا ہے یا داغ لگا ہے اس کو دھو سکیں, کیونکہ قانونی راستہ اگر ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ قانونی راستہ بھی اختیار کرے. اور پاکستان میں ماضی میں بھی مثال ہے کہ اگر آپ پر کوئی قانونی تدگن لگ جائے, قانونی پابندی لگ جائے یا سزا ہو جائے, تو پھر اس کو ختم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سیاسی ہوتا ہے.
گزشتہ چند روز کی خبروں اور بیانات کے برعکس انہوں نے ایک مرتبہ پھر شریف خاندان کے اندرونی اختلافات کو مسترد کیا. مریم نواز کو صورتحال کا علم نہیں ہے یا وہ کھل کر شہباز شریف کے سامنے نہیں آنا چاہتی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ وہ کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتی، اور ان کے ہاں خاندانی خیالات بھی ایسی ہیں، چچا کا احترام بھی مد نظر ہے، پارٹی کا نہ ٹوٹنا بھی ان کے جو ہے ان کے سامنے ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک یہ کام نہیں ہوتا، جب اختلافات تو ہیں، اختلاف رائے بھی ہیں، لیکن عام طور پر ان کی فیملی کو اگر دیکھا جائے پچھلے ماضی میں، تو یہ اختلاف رائے کر کے بالآخر کسی ایک نقطے پہ پہنچ جاتے ہیں. اس دفعہ شاید ماضی میں اتنا کبھی اختلاف رائے نہیں ہوا جتنا اب کھل کر اختلاف رائے ہے. کیا اب بھی وہ کسی اتفاق رائے تک پہنچ جائیں گے، یا اختلاف رائے اتنا بڑھ گیا ہے کہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ دیکھنے والی چیز ہوگی.
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کے نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو کا تجزیہ کر رہے تھے صحافی سہیل وڑائچ. اس انٹرویو کا مکمل ترجمہ آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ کر پڑھ سکتے ہیں. پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں. صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں 8 برس قبل دہشت گردی کا نشانہ بننے والی سری لنکا کی کرکٹ ٹیم اس واقعے کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے. دونوں ممالک کے درمیان جاری T20 سیریز کا آخری میچ اتوار کے روز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. پاکستان میں شائقین کرکٹ پر امید ہیں کہ اس میچ کے بعد پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی ممکن ہو پائے گی. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز.
آج سے قریباً 8 برس قبل لاہور ہی کا قذافی اسٹیڈیم تھا جہاں چند مسلح دہشت گردوں نے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کو نشانہ بنایا. سن 2009 میں لاہور کے لبرٹی چوک میں پاکستان کا دورہ کرنے والی سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے میں کئی کھلاڑی زخمی ہوئے، کرکٹ معطل ہوئی اور سری لنکا دورہ ختم کر کے وطن واپس چلی گئی. اس واقعہ کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ شاید کبھی لمبے عرصے تک کے لیے واپس نہیں آ پائے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششوں سے حال ہی میں چند بین الاقوامی کھلاڑی اور ایک آدھ چھوٹی ٹیمیں پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں، تاہم حقیقی معنوں میں بین الاقوامی کرکٹ کی پاکستان میں واپسی تاحال ممکن نہیں ہو پائی. اتوار کے روز تاہم دہشت گردی کا نشانہ بننے والی سری لنکا کی ٹیم 8 سالوں میں پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے مینیجر برائے میڈیا اور کمیونیکیشن عماد حمید کہتے ہیں اتوار کے روز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والا T20 میچ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے.
ایک بہت ہی اہم step here towards the full restoration of international cricket in Pakistan. To us lihaz se hum kahein ke ek intihai aham daura hai to ye galat nahi hoga. Iske baad ji jo immediate plan hai Pakistan cricket board ka wo hai West Indies ki cricket team ko invite karna for a 3-match series. اور جب بھی سری لنکا کا یہ میچ، جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ جب یہ کل میچ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک پازیٹیو میسج جاتا ہے، تو اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئے گی لاہور کا دورہ کرے گی اور 30 میچز کھیلے گی.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق اتوار کے روز پاکستان اور سری لنکا کے مابین جاری T20 سیریز کے تیسرے اور آخری میچ کے لاہور میں انعقاد کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. سری لنکا کی ٹیم کو صدارتی سطح کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، جبکہ شہر میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. تاہم سری لنکا کے چند کھلاڑیوں نے لاہور آنے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد چند روز قبل سری لنکا کی ایک سیکیورٹی ٹیم لاہور آئی تھی جس نے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا تھا. لاہور میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے شائقین کرکٹ کہتے ہیں کہ وہ اس میچ کا بےتابی سے انتظار کر رہے تھے. انہیں امید ہے کہ اس کے بعد پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے حقیقی معنوں میں کھل پائیں گے.
جس ٹیم کی وجہ سے ہماری کرکٹ بند ہوئی تھی، اس ٹیم کی وجہ سے انشاءاللہ بحالی ہوگی.
پہلی مرتبہ میچ دیکھنے آیا ہوں تو مجھے خوشی ہوئی کہ آج مجھے ٹکٹ یہاں پہ مل گئی ہے. اس سے پہلے بھی کوشش کیا پر ٹکٹ کبھی نہیں ملی.
اور سری لنکا کی اس لیے زیادہ خوشی ہے کہ ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور وہ عید دوبارہ آ رہے ہیں، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو اس چیز پہ.
اچھا ہے سیکیورٹی جو ہمارا سیکیورٹی کنسرن تھا کرکٹ ٹیم کو، دوسروں کو، اس میچ کے بعد ان کو بھی ختم ہو جائے گا اور ٹیم کافی انٹرنیشنل ٹیمس ان کو دیکھتے ہوئے واپس آئے گی پاکستان اور انشاءاللہ کرکٹ ریوائیو ہوگی.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام سری لنکا کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو پاکستان آ کر مکمل سیریز کھیلنے کے لیے قائل کرنے میں کوشاں ہیں، جبکہ پاکستان میں لاہور کے علاوہ کراچی میں بھی پاکستان سپر لیگ کے آئندہ سیزن کے چند میچ کھیلے جانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. تاہم ان تمام منصوبوں کی کامیابی کا زیادہ تر دار و مدار اتوار کے روز کھیلے جانے والے پاکستان سری لنکا T20 میچ پر ہوگا. عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
حالات حاضر کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ کنڑ کے ڈپٹی گورنر محمد نبی احمدی کو پشاور کے ڈبری گارڈن کے علاقے سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے، جس کی اطلاع افغان کونسل خانے کے حکام نے اسلام آباد میں دفتر خارجہ کو دی ہے۔ تفصیل آپ پشاور سے عزیز اللہ خان سے پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ اس کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام کا حصہ ہے، وہ بھی پروگرام کے دوسرے حصے میں آئے گا۔ سیر بھی نبی جاری ہے۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہے ہیں عبید ملک۔
ابو ظہبی میں سری لنکا اور پاکستان کے درمیان جاری ٹی ٹوینٹی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ اتوار کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق لاہور میں ہونے والے میچ کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان نے دلچسپ مقابلے کے بعد سری لنکا کو 2 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 سے ناقابل شکست برتری حاصل کر لی ہے۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج 7 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ اہم میچز میں مینچسٹر یونائٹڈ کا مقابلہ ٹوٹینم، لیورپول کا مقابلہ ہینڈرز فیلڈ، ووڈ فورڈ کا مقابلہ سٹروک اور ویسٹ بروم کا مقابلہ مینچسٹر سٹی سے ہوگا۔ 14 مرتبہ گولف کے بڑے ٹائٹلز اپنے نام کرنے والے 41 سالہ مشہور گولفر ٹائیگر ووڈز کو اسی سال مئی میں ممنوع ادویات کے استعمال اور نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر فلوریڈا میں ان کی رہائش گاہ کے قریب گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب انہیں فلوریڈا کی سرکٹ جج نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ انہیں منشیات کے ایک معائنے سے گزرنا ہوگا۔ ٹائیگر ووڈز اس سے قبل 50 گھنٹے کی کمیونٹی سروس کی سزا کاٹ چکے ہیں۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان جو روٹس نے اپنے ایک حالیہ بیان میں یہ کہا ہے کہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم میں ڈرنک کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ یہ بیان انہوں نے برسٹل نائٹ کلب کے باہر پیش آنے والے واقعے کے تناظر میں دیا۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان 23 نومبر سے ایشز سیریز شروع ہونے والی ہے۔ اس اہم سیریز کے لیے اسکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے پہلے بین اسٹوک کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا، مگر اب ان کی جگہ سیریز میں سٹیون فن شامل ہیں۔ افریقی ملک روانڈا میں برطانوی خیراتی ادارے روانڈا کرکٹ اسٹیڈیم فاؤنڈیشن کی مدد سے ایک بین الاقوامی معیار کے مطابق کرکٹ اسٹیڈیم تیار کیا گیا ہے، جس کا افتتاح آج ہوا۔ افتتاح کے بعد دوستانہ میچ میں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل ویگن اور جنوبی افریقہ کے پلیئر ہرشل گبز نے پرفارم کیا۔
کھیلوں کی خبریں آپ عبید ملک سے سن رہے تھے۔ ہماری ویب سائٹ bbc2.com پر ایک خبر بہت پڑھی جا رہی ہے، آپ کو مختصر بتاتا چلوں۔ انڈیا کے دارالحکومت دلی میں ڈاکٹروں نے 2 جڑواں بچوں کے سروں کو ایک طویل سرجری کے بعد الگ کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ 2 سال جگہ اور کالیا نامی بچے اب محفوظ ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc2.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے، اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
اسپین کی حکومت کی جانب سے کیٹالونیا کے برطرف سابق صدر مسٹر کارلس پوچڈیمون نے اسپین سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خطے پر قبضے کے لیے جمہوری حزب اختلاف کا راستہ اختیار کرے۔ انہوں نے کیٹالونیا کو ایک آزاد ملک بنانے کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عہد کیا۔ امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا ہے کہ ان کا ملک شمالی کوریا کو کبھی بھی جوہری ملک تسلیم نہیں کرے گا۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں 2 بم دھماکے ہوئے ہیں� وہاں 2 ہفتوں قبل 2 بم دھماکوں میں 350 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ افغانستان کے صوبہ گنڑ کے ڈپٹی گورنر محمد نبی احمدی کو پاکستان کے شہر پشاور کے ڈبگری گارڈن کے علاقے سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ میانمار کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملکی پارلیمنٹ کے قریب مبینہ طور پر ڈرون اڑانے کے الزام میں دو غیر ملکی صحافیوں کو زیر حراست لیا ہے۔ ملائیشیا اور سنگاپور سے تعلق رکھنے والے یہ صحافی ترکی کے چینل ٹی آر ٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ شمائلہ خان سے سن رہے تھے۔ ذکر کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں گزشتہ برس کے صدارتی الیکشن کے دوران صدر ٹرمپ اور روس کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ کی تفتیش کرنے والے خصوصی تفتیش کار رابرٹ مولر کی جانب سے پہلی فرد جرم تیار کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ ہمیشہ کسی بھی ایسی گٹھ جوڑ کی تردید کرتے رہے ہیں، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ فرد جرم کس کے خلاف ہے۔ تفصیل کے ساتھ نیویارک سے صحافی سلیم رضوی۔
امریکی ذرائع ابلاغ خاص کر امریکی ٹی وی چینل سی این این کے مطابق اسپیشل کاؤنسل رابرٹ مولر نے ٹرمپ کی انتخابی ٹیم اور روس کی سانٹھ گانٹھ کے بارے میں عدالت میں گرینڈ جیوری کے سامنے فرد جرم عائد کر دی ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کس کے خلاف اور کس نوعیت کی فرد جرم عائد کی گئی ہیں۔ خبروں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں سوموار تک گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی عدالتی جج کے حکم پر اس معاملے میں فرد جرم کی تفصیلات ابھی پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ اسپیشل کاؤنسل کے دفتر سے اس سلسلے میں تبصرہ کرنے سے بھی انکار کیا جا چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی ٹیم پر یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے روس کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کی تھی اور الیکشن میں ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کو ہرانے کے لیے مل کر کام کیا تھا۔ اس معاملے میں سب سے پہلے پچھلے سال جولائی مہینے میں اس وقت کے ایف بی آئی ڈائریکٹر جیمز کومی نے تفتیش شروع کی تھی۔ اس کے بعد اس سال مئی مہینے میں سابق ایف بی آئی ڈائریکٹر رابرٹ مولر کو اسپیشل کاؤنسل تعینات کیا گیا اور اس معاملے میں تفتیش کی باگ ڈور تھما دی گئی۔ مولر کو اس معاملے میں تفتیش کرنے کے لیے وسیع اختیارات دیے گئے ہیں اور اس معاملے میں اسپیشل کاؤنسل کو فرد جرم عائد کیے جانے کی تفصیلات بھی منظر عام پر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابرٹ مولر کو اختیارات ہیں کہ وہ اس تفتیش سے جڑے ان سبھی معاملات کو شامل کر سکتے ہیں جن میں انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی ٹیم اور روس کی ملی بھگت سے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کا شک ہو، اور یہاں تک کہ مولر صدر ٹرمپ کو بھی تفتیش کا نشانہ بنا سکتے ہیں اگر انہیں شک ہو کہ اس معاملے میں تفتیش یا تفتیش کاروں کے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ کئی مہینوں سے امریکی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ کے کئی مشیر اس معاملے میں تفتیش کا نشانہ ہیں۔ ٹرمپ کیمپین کے سابق مینیجر پال مینافورٹ اور ٹرمپ کے سابق اعلی مشیر اور سابق قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن اس میں سر فہرست ہیں، مگر صدر ٹرمپ اس معاملے میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بے معنی تحقیقات کی جا رہی ہیں جن کا مقصد صرف ان کی انتخابی فتح کو مشکوک بنانا ہے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری سارا سینڈرز بھی اتفاق کرتی ہیں کہ ابھی تک اس معاملے میں کسی بھی ملی بھگت کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں اور یہ وقت اور پیسے کی بربادی ہے۔
There's still no evidence of collusion between the president and anyone. All of your news organizations have actually spent probably a lot of money on this as well, which we would consider probably a pretty big waste.
بلکہ کچھ ریپبلکنز یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہلری کلنٹن اور روس کے درمیان روابط کے بارے میں تفتیش کیوں نہیں کی جاتی۔ وہ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ ہلری کلنٹن جب امریکی وزیر خارجہ تھیں تو مبینہ طور پر بل کلنٹن کی کلنٹن گلوبل فاؤنڈیشن نامی فلاحی تنظیم کو روس سے کروڑوں ڈالر چندہ حاصل ہوا تھا، جبکہ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ روس کے معاملے میں تفتیش اس لیے آگے بڑھ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ شواہد ضرور ملے ہیں۔ ڈیموکریٹ رکن کانگریس ایڈم شیف، جو انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن بھی ہیں، چند دن قبل ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ٹرمپ کی انتخابی ٹیم اور روس کی مبینہ ملی بھگت کے معاملے میں تفتیش آگے بڑھ رہی ہے۔
Moving into a new phase with the impaneling of a grand jury. So that special counsel can subpoena witnesses and documents.
لیکن ٹرمپ اور ان کی کیمپین ٹیم کے روس کے ساتھ روابط کے بارے میں اسپیشل کاؤنسل کے علاوہ امریکی کانگریس کی تین کمیٹیاں اپنی الگ الگ تفتیش بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔
صحافی سلیم رضوی ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے نیو یارک سے۔ اور امریکہ سے اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں صوبہ کنڑ کے ڈپٹی گورنر محمد نبی احمدی کو پشاور کے ڈبگری گارڈن کے علاقے سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے، جس کی اطلاع افغان کونسل خانے کے حکام نے اسلام آباد میں دفتر خارجہ کو دی ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
یہ واقعہ گزشتہ روز ڈبگری گارڈن کے علاقے میں پیش آیا۔ افغان کونسل خانے کے حکام نے بتایا کہ صوبہ کنڑ کے ڈپٹی گورنر محمد نبی احمدی پشاور میں علاج کی غرض سے آئے تھے۔ صوبہ کنڑ کے ڈپٹی گورنر ڈبگری گارڈن میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے جب اپنی گاڑی سے اتر رہے تھے تو اس وقت کالے شیشوں والی ایک گاڑی سے نامعلوم افراد اترے اور ڈپٹی گورنر کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گئے۔ پشاور میں تعینات افغان کونسل جنرل معین مرستیال نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں اغوا کی اطلاع محمد نبی احمدی کے رشتہ داروں نے دی ہے، جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد میں دفتر خارجہ کو بتا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد نبی احمدی جب ڈبگری گارڈن اپنی گاڑی میں پہنچے تو اس وقت ان کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کون لوگ ڈپٹی گورنر کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس موقع پر موجود نبی احمدی کے رشتہ دار بھی ان افراد کو نہیں پہچان سکے۔ انہیں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے، جس میں محمد نبی احمدی کو بٹھا کر نامعلوم مقام کی جانب لے گئے ہیں۔ اس بارے میں پشاور کے شرقی تھانے کے پولیس اہلکاروں سے رابطہ قائم کیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھی ذرائع ابلاغ سے ہی یہ اطلاع ملی ہے اور وہ اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں، تاہم ان کے پاس کوئی باقاعدہ رپورٹ درج نہیں ہوئی۔ محمد نبی احمدی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ان کی عمر 50 برس کے لگ بھگ ہے اور وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ایک وقت تھا جب لکھنے سے ہاتھ تھک جایا کرتے تھے اور اب مسلسل کی بورڈ پر کام کرنے سے تکلیف ہونے لگتی ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا جو اپنے ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ انگریزی میں تو اسپیکنگ نیچرلی جیسے سافٹ ویئر ایک عرصے سے دستیاب تھے جو آپ کی آواز کی مدد سے خود لکھ سکتے تھے، لیکن اردو میں ایسی کوئی سہولیت موجود نہیں تھی۔ اب ایک ایسا سافٹ ویئر آ گیا ہے، اس کی تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی عبید ملک۔
پاکستان میں پہلی مرتبہ کمپیوٹر پروفیشنلز اور لینگویج کے ماہرین نے ایک ایسی ویب سائٹ تیار کی ہے جسے آپ اردو بول کر ٹائپنگ کی کمانڈ دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو اردو ٹائپنگ نہیں آتی یا آپ کی ٹائپنگ کی رفتار کم ہے تو آپ یہ کام اپنے پرسنل کمپیوٹر سے کروا سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ urdu.asr.com کا لنک اوپن کریں، کمپیوٹر کے ساتھ ایک مائک لگائیں اور اردو بولنا شروع کر دیں۔ کمپیوٹر آپ کی آواز کو ایک کمانڈ کے طور پر جانتے ہوئے اردو ٹائپنگ شروع کر دے گا۔ اس ویب سائٹ پر 3 دوستوں نے مل کر کام کیا۔ اس کی تیاری میں مرکزی کردار ادا کرنے والے ماہر سید علی سائم کہتے ہیں،
یہ آئیڈیا اصل میں آیا اس طرح سے کہ اردو کے جو ٹائپ کرنا الفاظ کا، عام طور پہ عام آدمی ایک منٹ میں کچھ 50 کے قریب الفاظ ٹائپ کر سکتا ہے، اور اگر یہ انگریزی کی بات ہو رہی ہے، اور اگر آپ اردو پہ آئیں تو اس سے بھی کم، جبکہ اگر بولے جائیں تو 150 الفاظ کے قریب عام آدمی بول سکتا ہے ایک منٹ میں۔ اردو فونٹ وغیرہ پہ بہت پہلے سے کام ہوتا تھا، ہم اسپیچ ریکگنیشن پہ کام کر کے یہ لے کر آئے، اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ لوگ کمپیوٹر سے کسی طرح سے جو ان کا انٹریکشن ہے وہ بڑھے۔
سائم کہتے ہیں کہ اس ویب کی مدد سے وہ کام بآسانی ہو جائیں گے جنہیں مشکل تصور کیا جانے لگا ہے۔
جو کتابت ہے اردو کی وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے بتدریج، کیونکہ لوگ اردو زبان کو سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن لکھنا نہیں جانتے، ان کی بھی اس میں مدد ہو سکتی ہے۔
جب سائم سے یہ سوال کیا گیا کہ ویب سائٹ یہ سہولیات مفت فراہم کر رہی ہے یا اس کے لیے ادائیگی کرنی ہوگی، تو انہوں نے بتایا،
ہماری کوشش ہے کہ ہم دونوں طرف جائیں، یعنی اس کو کمرشل بھی رکھیں، اور کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فری اس کا جو طریقہ ہے استعمال کا وہ بھی موجود رہے۔
اسی ویب سائٹ کے محقق ڈاکٹر علی طاہر یورپ سے واپس وطن آ کر اس عنوان پر تحقیق کرنے کی وجہ بتاتے ہیں،
میری جو جرمنی میں جو ہے وہ انگلش لینگویج، جرمن لینگویج وغیرہ پہ کام کیا، تو پھر یہ کہ پاکستان آنے کے بعد پھر مطلب میں نے سوچا کہ یہی کام ہمیں اردو میں بھی کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 40-50% لوگ ایسے ہیں جو کہ لکھ پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو ان کو اگر ہم آواز کے ذریعے یا وائس کے ذریعے ان کی مادری زبان میں یا اردو میں سروس دیں تو وہ جو ہے وہ ان کو ہم ہر قسم کی ڈیجیٹل سروسز دے سکتے ہیں۔
اس ویب سائٹ کو ابھی باضابطہ طور پر عام عوام کے لیے تو نہیں کھولا گیا، مگر عاصم مشتاق نے اسے تجرباتی طور پر استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں،
موبائل کے تھرو ہی یہ ہم لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور ویب پہ بھی دیکھیں آپ کو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یوزرز کو آپ کو پتا ہی ہوگا ایکسیسیبلٹی کی ایشوز آتے ہیں، جہاں پہ کی بورڈ کی کو بھی ایزی کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ وائس کمانڈ بہت کام آ سکتا ہے۔
urdu.asr.com جیسی ویب سائٹ جہاں کمزور املا والے افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، وہیں اسے بینائی سے محروم اور معذور افراد بھی بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔
خود ساختہ ٹائپنگ سافٹ ویئر کی تفصیلات آپ سن رہے تھے عبید ملک سے، اور اب چلتے ہیں صوبہ بلوچستان، جہاں ایک ایسا ریسٹورنٹ کھولا گیا ہے جس میں مالک سے لے کر ملازمین تک تمام عملہ خواتین پر مشتمل ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ ریستوران کوئٹہ شہر کے مغرب میں واقع بروری روڈ کے علاقے ازارہ ٹاؤن میں قائم کیا گیا ہے۔ ریستوران کی مالکن امیدہ علی ازارہ نے اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔
کسی کی پرواہ کیے بغیر، کسی کی سوچ کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر ہم میدان میں آئے اور یہ ریسٹوران میں نے خواتین کے لیے کھولا، جو کہ ماشاءاللہ مجھے فخر ہے کہ میں کامیاب ہو گئی.
کوئٹہ میں مقیم ازارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے. سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومت کے دور میں ان کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا. اس صورتحال کے باعث ہزارہ قبیلے کے افراد شدید دباؤ میں ہیں. کوئٹہ میں جہاں ان کے علاقوں کے گرد سیکورٹی کا احصار قائم کیا گیا ہے، وہاں ان کی ایک بڑی تعداد بیرون ملک بھی چلی گئی ہے. حمیدہ علی کہتی ہیں کہ اس ریستوران میں ان خواتین کو بھی ملازمت دی گئی ہے جن کے کمانے والے شدت پسندی کے واقعات میں مارے گئے.
پچھلے 15 سالوں سے کوئٹہ کے جو حالات تھے، اسپیشلی ہزارہ جینوسائٹ کا، تو اس میں اس کا بڑا ہاتھ تھا. مطلب ایسے فیملیز بھی اس ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں جو وکٹمائزڈ ہیں اس کلنگ کا.
حمید علی نے بتایا کہ چند روز قبل جب اس ریستوران کو قائم کیا گیا تو ابتدائی طور پر اس کا عملہ 5 خواتین پر مشتمل تھا، لیکن اب اس میں اضافہ کیا گیا ہے اور مزید 2 خواتین کو رکھا گیا ہے. حمید علی کے مطابق ان کے اس اقدام کا مقصد خواتین کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے.
سال مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم ویمن امپاورمنٹ میں ایک اقتصادی مسئلہ جو ہوتا ہے عورتوں کا، میں اس پر توجہ دوں. تو میں نے کہا کہ ان کو بزنس پہ لانا چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں اگر عورتیں مضبوط ہوں گے اقتصادی طور پر، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ڈیولپ.
اس ریستوران میں کام کرنے والی ایک خاتون معصومہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس ریسٹورینٹ میں آنے والے لوگوں سے حوصلہ شکنی کی کوئی بات نہیں سنی.
تو فی الحال ابھی تک جتنا میں نے سرو کیا ہے، میں نے کبھی ایسے انسان کو فیس نہیں کیا جو مجھے کچھ غلط بات کرے. شکر ہے اللہ کا، ہمیشہ جو بھی ملے عزت سے ملے مجھے. انہوں نے ہمیشہ مجھے رسپیکٹ دیا، انہوں نے مجھے سراہا کہ ایک لڑکی ہو کر میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں.
اس ریستوران کی صفائی بھی اپنی مثال آپ ہے، جبکہ یہاں آنے والے افراد یہاں کے کانوں کی بھی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتے. اس حوالے سے ایک بینکر پرویز احمد کا کہنا ہے.
یہاں برانچ آیا تھا تو مطلب اس ریسٹورینٹ کے بارے میں سنا، تو ہم نے کہا کہ چلو چیک کر لیتے ہیں، ویسے کانیر کے شوقین ہیں تو آج چیک کر لیتے ہیں. جب آئے یہاں پہ تو بہت اچھا پایا اس کو، ایک حوالے سے بہت ریلیکس ماحول ہے، بہت آرام سکون کا ماحول ہے، فیملیز کے لیے بھی بہت بہترین ماحول ہے.
ہزارہ ٹاؤن میں قائم اس ریستوران میں جہاں تمام کانے ملتے ہیں، وہاں اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہزارہ قبائل کے جو روایتی کانے ہیں وہ بھی اس میں دستیاب ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور وقت ہوا ہے نامہ نگار شکیل اختر کے ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا.
نیو یارک ٹائمز کی ایک کالم نگار نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ انڈیا کے ایک بزنس مین نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ایسی کتابیں آن لائن یا انٹرنیٹ سائٹ سے خریدنا بند کر دیا ہے جنہیں حکومت پسند نہیں کرتی. انہیں خدشہ ہے کہ حکومت ایسی کتابیں خریدنے والوں پر نظر رکھ رہی ہے. کالم نگار نے ایک دیگر بزنس مین کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی میں جائیں اور وہاں بات چیت کے دوران حکومت کی پالیسیوں کے خلاف کوئی بات کہہ دیں تو عین ممکن ہے کہ آئندہ روز آپ کے دفتر پر انکم ٹیکس کے اہلکار دستک دے رہے ہوں. گزشتہ دنوں ملک کے ایک سینئر صحافی ونود ورما کو دلی کے نواح میں ان کی رہائش گاہ سے اس طرح گرفتار کیا گیا جیسے کوئی بڑا دہشت گرد ہاتھ لگ گیا ہو. پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں 36 گڑھ کے ایک وزیر سے جبری وصولی کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ونود کا کہنا ہے کہ انہیں تفتیش کے دوران ایک وزیر کی ایک سیکس سی ڈی ملی تھی جس پر وہ کام کر رہے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ونود کے گھر سے 500 سی ڈی برآمد کی ہے. انہیں جبری وصولی نہیں، فحش سی ڈی رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. ونود ورما حکومت کے سخت ناقدین میں سے ہیں اور وہ 36 گڑھ میں اس کمیٹی میں شامل تھے جس نے ریاست میں صحافیوں پر حکومت اور پولیس کی طرف سے پیش آنے والی مشکلات کی تحقیق کی تھی. کچھ دنوں پہلے ملک کی ایک معتبر ویب سائٹ دا وائر نے بی جے پی کے صدر امت شاہ کے بیٹے کے کاروبار کے بارے میں ایک مضمون شائع کیا تھا کہ کس طرح ان کا کاروبار ایک مختصر عرصے میں 50,000 روپے سے بڑھ کر 80 کروڑ روپے پر پہنچ گیا. ویب سائٹ کے خلاف 100 کروڑ روپے کے ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے اور ایک عدالت نے ویب سائٹ کو اس معاملے میں کچھ لکھنے سے روک دیا ہے. حال میں ایک اخبار کی مالک کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے بعد اخبار کے ایک سینئر ایڈیٹر کو اخبار سے ہٹا دیا گیا. ان کا کالم عموماً حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ہوتا تھا، اب اسے بند کر دیا گیا ہے. اس اخبار کی ویب سائٹ سے ملک میں مذہب، ذات اور نسل کی بنیاد پر نفرت پھیلانے والوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک مائکرو سائٹ بنائی گئی تھی، اب وہ بھی بند ہو چکی ہے. چند مہینے قبل ملک کے سرکردہ ٹی وی چینل این ڈی ٹی وی کے دفاتر پر سی بی آئی نے چھاپہ مارا تھا. اس چینل کو عموماً غیر جانبدار مانا جاتا ہے. پچھلے دنوں راجستھان کی حکومت نے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا ہے جس کی منظوری کے بعد صحافی، سرکاری اہلکاروں، ارکان اسمبلی اور وزراء کے کسی مبینہ بدعنوانی یا بدانتظامی کے بارے میں حکومت کی پیشگی اجازت کے بغیر نہیں لکھ سکیں گے۔ اخبارات اور صحافی مسلسل دباؤ میں ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی کالم نگار میرا کامدار نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ انہیں ایک ایڈیٹر نے بتایا ہے کہ ان کے سبھی فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے دانشور اور صحافی اب موبائل پر انکرپٹڈ پیغامات کے لیے پروٹون میل استعمال کر رہے ہیں۔ اہم پیغامات کے لیے فون کے بجائے واٹس ایپ کا استعمال ہو رہا ہے۔ صحافت کے لیے یہ ایک مشکل گھڑی ہے۔ بیشتر ٹی وی چینلز اور اخبارات کارپوریٹ گھرانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ کچھ تو مودی حکومت کے حامی ہیں اور کچھ حکومت کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتے۔ ٹی وی چینلوں پر ایسے بحث و مباحثے اور خبریں تقریباً بند ہو چکی ہیں جن میں حکومت پر نکتہ چینی کی جاتی ہو۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات ایک قدم اور آگے جا کر اپوزیشن مخالف ہو گئے ہیں۔ انڈیا میں یہ ایک ایسا دور ہے جب حکومت پر وزیراعظم نریندر مودی کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ ان کی کئی پالیسیوں کی ناکامی کے باوجود ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی ہے۔ مودی ذاتی طور پر حکومت کا محور بنتے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کمزور ہے۔ مزاحمت اور احتجاج کے تمام راستے پہلے ہی مسدود کیے جا چکے ہیں۔ صحافت واحد ادارہ بچا ہے جو اب بھی اپنے کچھ جرأت مند اور قابل صحافیوں کے سبب حکومت کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، لیکن آزاد صحافیوں کے لیے مشکلیں اور خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کئی عشروں میں صحافی کبھی اتنے خوفزدہ نہیں ہوئے جتنے اس وقت ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
شکیل اختر کے کالم دوسرا پہلو کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے۔ اور وقت ہوا ہے فلمی دنیا کی خبروں کا۔ ہفتہ وار بالی ووڈ راؤنڈ اپ نصرت جہاں کے ساتھ۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
انہیں منی کہو یا نارکلی، بدنام کہو یا گمنام، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارباز خان سے علیحدگی کے بعد ملائکہ اروڑا خان نے اپنی طرف آنے والے ہر طنز اور ٹرول کو اگنور کیا۔ کبھی ان کے کپڑوں کی وجہ سے انہیں ٹرول کیا گیا، تو کبھی ارجن کپور کے ساتھ ان کی دوستی پر گوسپ ہوئی۔ لیکن اس ہفتے ملائکہ نے لوگوں کو دیا کرارا جواب۔
I honestly don't give it too much bhav because at the end of the day I need my peace of mind. I need to go to sleep with a clear head. I don't want to be harrowed and hassled. Agar kisi ko kuch kone mein kuch baith ke kuch kehna hai, I think unki marzi hai, and I really don't give it at all any importance. Oh, gori naal vi chik mitha. Oh, gori naal vi chik mitha. Hai hai rabba lag na kise nu jaave. Oh, gori naal vi chik mitha.
Main hoon Nusrat Jahan aur aap sun rahe hain आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड राउंड अप। रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल अगेन बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है।
कुछ नहीं बदला यार, आज भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है।
यूं तो इस हफ्ते आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार भी रिलीज हुई थी, लेकिन गोलमाल अगेन ने चंद ही दिनों में 100 करोड़ का हिंसा पार कर लिया। शेट्टी जी, दो बड़ी फिल्मों का क्लैश कैसा रहा?
देखिए, क्लैश अवॉइड ही नहीं होगा, लाइफ में नहीं अवॉइड होएगा, क्योंकि 52 फ्राइडेज है और हमारी तादाद फिल्मों की हो गई 200। तो और दिवाली पे दो फिल्मों को आना चाहिए, खास करके अगर दो अलग जॉनर हो। यही चीज़ 2008 में भी हुई थी, फैशन आई थी और गोलमाल रिटर्न आई थी और दोनों फिल्में चली थी। दिवाली का विंडो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें अगर दो फिल्में आए तो कोई स्ट्रेस नहीं है, बट वो क्लैश को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि उतनी फिल्में, फ्राइडे बहुत कम है।
तुम लोगों के घर में आत्मा है।
वैसे फिल्म में तब्बू कुछ अलग किरदार में नजर आ रही हैं। उन्हें इस तरह के किरदार में आपने कैसे इमेजिन किया?
तब्बू हमेशा से कमर्शियल फिल्म करनी थी, करीबन 5-6 साल से जब भी हम मिलते थे वो था, उनका था कि मुझे तेरे साथ कमर्शियल फिल्म करनी है। और फिर जब हमने गोलमाल लिखी तो एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर बन के आया। एंड देन लिखते ही पहले ये था कि ये तब्बू को ही से करवाऊंगा मैं, तब्बू ही करेगी ये कैरेक्टर। फिर उनको सुनाया तो शी ऑल्सो गॉट वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक बहुत अच्छा खूबसूरत तरीके से बन के आया।
बड़े बड़े स्टार्स के साथ शोज कैंसिल करने, सुनील ग्रोवर के साथ झगड़े और ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स की खबरों के दरमियान कपिल शर्मा की फिल्म फिरंगी आखिरकार रिलीज के लिए तैयार है।
नहीं पैसे नहीं ले सकते जी दादी कहती है इससे शफा चली जाती है
क्या तुम नौकरी करोगे
बंदूक मिलेगी जी तो डंडा वगैरह
किस किस को प्यार करूं की कामयाबी के बाद कपिल की ये दूसरी फिल्म है
ये एक्चुअली पहली फिल्म जब मैंने अब्बास भाई मस्तान भाई के साथ करी ना तो बड़ी ही मजेदार उसका रिस्पांस रहा बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा तो उसके बाद अब्बास भाई मुझे कम से कम 30 स्क्रिप्टें आई होंगी जिसमें किसी में दो बीवियां हैं किसी में 3.5 है सबके सब वैसी वाली स्क्रिप्ट्स देने लगे मुझे तो राजीव इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड ये बनाना चाहता था कुछ और उसको मैंने कहा कि पहले कुछ अच्छा सा जब आएगा तब करेंगे तो इसने एक मूवी बड़ी ही अच्छी बनाई थी पंजाबी में लव पंजाब करके तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा मैंने देखी मुझे मजा आया तो मैंने कहा कि तू मेरे हिसाब से बना जैसे मैंने अब्बास भाई से बोलता था मैंने कहा अब्बास भाई मैंने कभी डांस वांस नहीं किया उन्होंने डांस करवाया मुझे राजस्थान में ले जाके और शूटिंग के बाद मुझे बोलते कि नीचे कब्रें थी वहां के ऊपर मुझे रोमांस करवाया
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए
भारत की मशहूर तरीन फिल्मी नगमा निगार साहिल लुधियानवी ने फिल्मी दुनिया में अपने फन का ऐसा जादू जगाया कि आज तक लोग उनके शहर से नहीं निकल सके
अभी न जाऊं छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा
साहिर के ये अशआर आज भी लोगों की जबान पर रहते हैं
हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो
एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे
मैं हर एक पल का शायर हूँ हर एक पल मेरी कहानी है हर एक पल मेरी हस्ती है हर एक पल मेरी जवानी है
अब्दुल हई के नाम से 8 मार्च 1921 को लुधियाना पंजाब के एक खुशहाल घराने में पैदा होने वाले साहिर लुधियानवी एक तरक्की पसंद शायर थे और उनका ख्याल था कि फिल्म ही एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए लोगों तक बासानी अपनी बात पहुंचाई जा सकती है साहिर लुधियानवी ने क्या खूब कहा है अब तक मेरे गीतों में उम्मीद भी थी पसपाई भी मौत के कदमों की आहट भी जीवन की अंगड़ाई भी मुस्तकबिल की किरणें भी थी हाल की बोझल जुल्मत भी तूफानों का शोर भी था और ख्वाबों की शहनाई भी
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा
उनके बारे में उनके दोस्त खयाम का कहना था
वो अपने शेरों में वो सारा दुख दर्द वो देते थे और एक जागृति दुनिया भर के लोगों को देते थे इंसाफ सबको सबके लिए इंसाफ है सबको इंसाफ मिलना चाहिए तो उनकी शायरी में ये हर पहलू गरीबी अमीरी में जो एक फर्क है ठीक है वो अमीर के खिलाफ नहीं लेकिन वो सिस्टम जो है गरीबों को जो बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था तो वो अपनी शायरी में अपने गीतों में अपने नगमात में सारी चीजें वो अपने नगमात में देते थे
1949 में उन्होंने फिल्म आजादी की राह पर के लिए नगमे लिखे लेकिन 1950 में फिल्म नौजवान में उनके नगमे इस कदर हिट हुए कि आज भी लोगों के जहन में नक्श हैं। साहिर की दूसरी सबसे अच्छी जोड़ी रवि रोशन के साथ रही और इन दोनों ने चित्रलेखा बहु बेगम दिल ही तो है बरसात की रात ताजमहल बाबर और भीगी रात जैसी फिल्मों के नगमों से लोगों को मुतासिर किया रोशन और एसडी बर्मन के अलावा साहिर ने ओपी नैयर एन दत्ता और खयाम के साथ भी काम किया खयाम के साथ उनकी फिल्म कभी कभी के नगमे आज भी लोगों को महसूर कर देते हैं
कभी कभी वैसे इससे पहले हमारी फिल्म शगुन आ चुकी जिसमें बहुत सुपर डुपर हिट गजल तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम चली जाओगी परछाइयां रह जाएंगी और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है और फिर गोरी ससुराल चली। तो ये नगमात साहिर साहब के साथ मेरे ऑलरेडी हिट हो चुके थे, सुपर डुपर हिट हो चुके थे।
साहिर लुधियानवी का खासा यही था कि उन्होंने अवामी शायरी को अदबी तकाजों के मद्देनजर रखते हुए पेश किया। यही वजह थी कि साहिर फिल्मी दुनिया में अपना स्लूब, आइडियोलॉजी और आरजू साथ लेकर आए और दूसरे तरक्की पसंद नगमा निगारों के मुकाबले में उन्हें अपनी आइडियोलॉजी को आवाम तक पहुंचाने का मौका भी मिला।
ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
साहिर ने जिन फिल्म साजों के साथ काम किया वो खुद भी तरक्की पसंदाना ख्यालात के मालिक थे। साहिर लुधियानवी की शायरी में मोहब्बत और कुर्बत की दीवानगी थी तो जुदाई और इश्क में नाकामी का दुख भी था। वो मेरे पास न थी फिर भी सहर होने तक, वो मेरे पास न थी फिर भी सहर होने तक, तेरा हर सांस मेरे जिस्म को छू कर गुजरा, कतरा कतरा तेरे दीदार की शबनम टपकी, लम्हा लम्हा तेरी खुशबू से मुअत्तर गुजरा।
आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है।
साहिर लुधियानवी के दो शेरी मजमुए तलखियां और परछाइयां शाया हो चुके थे। इसके अलावा उनके फिल्मी नगमों पर मुश्तमिल दो किताबें गाता जाए बंजारा और गीत गाता चल के एडिशंस भी शाया हुए। अपने लाजवाब नगमात से दिलों के तार छेड़ देने वाले शायर साहिर लुधियानवी 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओ में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओ में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी ताजा तरीन खबरों और ढेर सारी गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखे अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
बॉलीवुड राउंड अप आप नुसरत जहां से सुन रहे थे। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि इटली की एक अदालत ने दानिस्ता तौर पर 30 खवातीन को HIV का वायरस मुंतकिल करने के जुर्म में एक शख्स को 24 साल कैद की सज़ा सुनाई है। वैलेंटिनो टोलिटो के बारे में कहा जाता है कि 2006 में HIV की तशखीस के बाद उन्होंने 53 खवातीन के साथ गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात कायम किए, उनमें से एक 14 साल लड़की भी शामिल थी। अपने शिकार की तलाश के लिए हार्टी स्टाइल नाम से वो सोशल मीडिया और डेटिंग वेबसाइट्स पर सरगर्म थे। जुम्मे को जजेस ने 33 साल वैलेंटिनो को 10 घंटे तक गौर खोज के बाद 24 साल कैद की सज़ा सुनाई। वकील दफा ने सफाई देते हुए कहा कि उनके मौकिल का अमल इरादतन नहीं था। खबर रसानदार AFP के मुताबिक हम बिस्तरी के वक्त जब कोई खातून उन्हें कॉन्डम के इस्तेमाल के लिए कहती तो वो कॉन्डम से एलर्जी होने की बात करते थे। इस खबर की तफसील आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आके पढ़ सकते हैं। सैरबीन इसके साथ अपने अख्ताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे काशिफ कमर और प्रोड्यूसर थे हुसैन अस्करी। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फ़रज़ अंजाम दे रही थी पैमला टेलर और इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारे साथ दे रहे थे आमिर सिद्दीक। गज़न फर हैदर को तमाम साथियों के साथ इजाज़त दें। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा शुमाइला खान से सुनिए।
اسپین کی حکومت کی جانب سے کیٹالونیا کے برطرف سابق صدر مسٹر کارلس پوچدیمون نے اسپین سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خطے پر قبضے کے لیے جمہوری حزب اختلاف کا راستہ اختیار کریں. انہوں نے کیٹالونیا کو ایک آزاد ملک بنانے کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کا عہد کیا. صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں دو بم دھماکے ہوئے ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان میں 7 افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہیں. وہاں 2 ہفتوں قبل 2 بم دھماکوں میں 350 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے. عراق کی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے جنگجو طیاروں نے ملک میں شدت پسند دولت اسلامیہ کے آخری بڑے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے شام کی سرحد کے قریب راوا اور القائم کے اضلاع میں 8 فضائی حملے کیے. افغانستان میں امریکی قیادت والے نیٹو مشن کا کہنا ہے کہ صوبہ لوگر میں اس کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے. عملے میں شامل ایک امریکی اہلکار ہلاک جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں. نیپال میں آج صبح یہ بی بی سی اردو سروس ہے.